منٹ کے درمیان تک کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی رہے گا، جس میں جو آج پڑھا جاتا ہے اس کی منتخب آیتوں سے بعض خاص خاص آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کروں، آپ تمام حضرات کو رمضان کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے رمضان کی آمد کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے تراویح بھی آسان فرمائے، روزے بھی آسان فرمائے اور کام کو بھی اللہ پاک آسان فرمائے۔ جو جاب کرنے والے ساتھی ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمت جو ہے نا، یہ سب چیزوں کا علاج ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنے لمبے روزے جاب کے ساتھ پھر تراویح پھر اتنی دیر سے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سب مینیج ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس میں بھی بڑا ایڈوانٹیج ہے، ہم لوگ افطار میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اگر نماز بہت جلدی ہو تو بڑی بوجھل ہوتی ہے طبیعت۔ اب آرام سے دو گھنٹے کے بعد میں مگر ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ کی عشاء ہوتی ہے تو آپ کو کافی ریسٹ مل جاتا ہے۔ جو ہمت والے ساتھی ہیں اپنی نیند پر کنٹرول رکھتے ہیں، وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو سو بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں جو ہے سونے کا تو تقریباً چندہ ہی کرنا پڑے گا۔ جاب سے آ کے تھوڑی دیر، فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر، اور جناب والا مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر، اس طریقے سے اپنی نیند کو کرنا پڑے گا۔ تو ایسے حالات بعض مرتبہ آ جاتے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے، انشاءاللہ ہمت نہ ہارے اور پوری تراویح پڑھنے کی کوشش فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں تک سب ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت یہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اس سے بھی استفادہ فرمائے۔ آج الحمدللہ تعالیٰ ہمارے مولانا نے دو پارے پڑھے، بلکہ تیسرے میں بھی داخل ہو گئے تھے، تیسرا پارا بھی انہوں نے دو رکوع پڑھ دیے، اس کے بھی الحمدللہ تعالیٰ، اور بہت اللہ پاک جزائے خیر دے مولانا کو۔ صاف ستھرا ایک دم اسموتھ پڑھنے کی عادت ہے، بار بار اٹکنا، پلٹ کے پڑھنا، دوہرانا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ہم ایشیا کے لوگوں کو جس طرح قرآن پاک ہونا چاہیے تراویح میں ویسا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک دم قراءت سے ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، بہت ترتیل سے جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں۔ اور ہم لوگ ناظرہ کہاں لوگ ہیں، ہمیں قرآن پاک سمجھ میں آتا نہیں، ہمیں سننا ہی ہے صرف۔ تو ہمارے علماء نے باضابطہ بتایا ہے اس بات کو کہ صرف سننے والوں کو بہت لمبے طریقے پہ تراویح نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے اتاہٹ بھی ہوتی ہے، پھر انہیں سمجھ میں تو آتا نہیں تو ان کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے ہم یہاں اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا کو، بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکوع میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے جیسا ہم جانتے ہیں، اور یہ مضمون ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنی تعریف کرنے کا سلیقہ بتایا، کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہو میرا ادب بجا لانے کے لیے، میری عبادت کے لیے، تعظیم کے لیے، تو تم میری تعریف کس طرح کرو گے اور پھر کیسے اپنی وفاداری کا اظہار کرو گے۔ پہلی تین آیتوں میں تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی ایک آیت میں اللہ پاک کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ پھر مدد کے اندر سب سے اہم ترین چیز وہ ہدایت ہوتی ہے، یہ سیدھا راستہ آدمی کو ملے، چونکہ وہ جنت تک وہی جانے والا ہے، تو اس لیے ہدایت کی دعا سکھائی گئی کہ تم کو ہدایت مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کو ملی ہوئی ہے، لہذا تم ان کے راستے کی دعا کرو، چنانچہ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے برخلاف ہمیشہ دو راستے رہیں گے دنیا میں، قیامت تک تین راستے رہیں گے زندگی گزارنے کے۔ ایک راستہ منعم علیہم کا جن پر اللہ نے انعام کیا، ایک راستہ مغضوب علیہم کا جن پر اللہ کا غضب ہوا، ایک راستہ ضالین کا جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ مغضوب علیہم ان کو کہتے ہیں کہ جن کو صحیح راستہ معلوم ہے لیکن شرارت اور تکبر اور نفسانیت کی وجہ سے صحیح راستے پر نہیں چلتے، اور اس کا مصداق یہود ہیں۔ اور ضال سے مراد یہ ہے کہ ان کو صحیح علم نہیں حاصل رہنے کی وجہ سے، نیت تو اچھی تھی، شرارت اور تکبر نہیں تھا طبیعت میں، لیکن راستہ بھٹک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ راستہ بھٹک جائے آدمی اخلاص سے بھی تو منزل تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے اور اس کا مزداق نصارہ قرار دیے گئے ہیں مفسر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے یہ۔ اور منعم علیہم انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ تم ہر رکعت میں اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے راستے پر چلائیے، اور یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلائیے۔ سورہ بقرہ اس کے بعد ہے، اس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اس مضمون کو سمجھایا ہے کہ مذہب کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے جو تمہارے دیکھنے میں نہیں آتی، لہذا تم کو صرف ٹرسٹ کرنا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اللہ بھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا، رسول بھی تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ سب سے زیادہ سچے، رسول سب سے زیادہ سچے. رسول ہمارے رسول ہیں، ہمارے نمائندے ہیں. اس لیے جو باتیں مذہب سے متعلق تمہیں بتائی جائیں گی وہ نظر آنے والی نہیں ہیں. اب ایمان لاؤ، روزہ رکھو، زکاۃ نماز پڑھو، زکاۃ دو، حج کرو، کیوں کرو، کیا کرو، کیا ملنے والا ہے کیا نہیں، یہ سب جو ہے نا اندھیرے میں، ہمیں نہیں پتا کچھ اس کا، ابھی کچھ ملا نہیں. تین رمی رکعت، ایک گھنٹہ نماز پڑھی، ڈیڑھ گھنٹہ، تو ہر ایک کو کچھ سیلری ملنے والی ہے اس کی، کہ بھائی پراور کیا ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے وہ. لیکن وہ کیا ملے گا، وہ آخرت میں ملے گا، تو نہیں نظر آئے گا. مذہب پورا کا پورا ایسا ہی ہے. اس لیے شروع میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ ہم پر جو ایمان لانے والے ہیں، ہماری بات پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے مذہب ہے. جو ہماری بات پہ ٹرسٹ کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے مذہب نہیں ہے، وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب کا یہی مطلب ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب راستہ ہے. وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں. پھر اس کے بعد میں جب ایمان لانے والے ایمان لے آئے تو اس میں مخلصین غیر مخلصین تھے، منافقین بھی تھے. تو پھر انسانوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں نبی کے آنے کے بعد. ایک وہ جو نبی کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، مذہب کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں. ایک وہ جو نبی کی بات کو ایز اٹ از، جیسے اللہ اور رسول نے فرمایا، قبول کر لیتے ہیں، وہ مخلصین ہوتے ہیں. ایک وہ جو ڈلتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے کو وفادار بتاتے ہیں، اندرونی طور پر غدار ہوتے ہیں، اندر سے بے ایمان، ظاہر سے ایمان والے، ان کو منافق کہتے ہیں. ان کا بیان فرمایا. اس ضمن میں حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی کہ وہ مخلصین ہیں صحابہ. اور کون کون منافقین تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو رازدار بنا کے بتایا تھا کہ کون منافقین ہیں جو باہر سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، اندر سے نہیں ہیں. عمومیت کے ساتھ میں لوگوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، مگر ان کے بارے میں احکام کیا ہے وہ تفصیل سے بتائے گئے. تو شروع کے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تین قسموں کو بیان فرمایا، اور اس میں صحابہ کی تعریف فرمائی، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے سمجھدار ہیں، اور صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے جیسا ایمان بعد والوں سے مطلوب ہے. جو صحابہ کے بعد آنے والا گروپ ہوگا، ان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ اپنے حبیب اقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. اس ضمن میں آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ اللہ نے، چونکہ اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی طرف سے کنفیوژن بہت لوگوں میں پھیلایا جاتا تھا کہ وہ علم والے لوگ ہیں، ان کے پاس پتہ ہے، ان کو نالج ہے، تو وہ کیوں مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس کے سوال و جواب کا ایک سلسلہ بہت لمبا چلا ہے. تو اللہ پاک نے پچھلی کتاب جن کو دی گئی تھی ان کے احوال بیان کیے بہت ہی ڈیٹیل میں. موقع نہیں ہے، ورنہ آپ کو کبھی سننا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے کہ جس میں جن کو کتاب دی جاتی ہے وہ کیسے کیسے ایکسکیوز نکالتے ہیں عمل نہیں کرنے کے، اللہ کے ساتھ غداری کیسے کیسے کرتے ہیں، اور اللہ پاک کیسے بڑے بڑے احسانات کرتا ہے تو احسان فراموشی کرتے ہیں، کیسے بھلا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو نعمت دی جا رہی ہے آخری کتاب کی شکل میں اور آخری رسول کی شکل میں، تم ان کے ساتھ میں بھی وہی برتاؤ نہ کرنے لگو. اس کی سمجھانے کے لیے پورے حالات پچھلی کتاب والوں کے بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا. تقریباً پورا رکوع اسی پر مشتمل ہے، بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات پر یہ پورا رکوع کہہ رہا ہوں، پورا پارا اسی پر مشتمل ہے. پہلا پارا پورا اسی کے بیان میں ہے. پھر دوسرے پارے کے اندر اللہ نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں. ان احکام میں سے سب سے زیادہ ایک حکم بہت تفصیلی جو ہے وہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہے. اسلام کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا ہے ایمان لانے کے بعد، روزہ رکھنا ہے، یہ اسلام کے مبانی میں سے پلر ہے. یعنی ہر مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو پروف دینا پڑتا ہے وہ نماز کا دینا پڑتا ہے روزانہ کا، اور روزے کا دینا پڑتا ہے سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھ کے، اور مال ہونے کی صورت میں زکات سے دینا پڑتا ہے، اور حج کرنا پڑتا ہے، یہ اور کرمے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، پانچویں چیز جو کہ سب سے پہلی ہے نمبر کے اعتبار سے. تو دوسرے پارے میں روزے کا ذکر ہے تفصیل سے، حج کا ذکر ہے تفصیل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکات کا بھی ذکر ہے متفرق جگہوں کے پر. ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ، شادی بیاہ کے کچھ مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور رضاعت کے مسائل کے، بچے کو دودھ پلانے کی عمر کیا ہے، بچے کے دودھ پلانے کا کس کو حق ہے، اگر دودھ پیسوں سے پلوانا پڑے تو خرچہ کس کے ذمے ہے، یہ تفصیلات اللہ پاک نے اس دوسرے پارے میں بیان فرمائی. میں آپ کے سامنے مختصراً روزے سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، چونکہ ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں، ہمت کرنا ہے ہم سب کو، اس وجہ سے ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. ہم جیسے نماز سے عبادت چاہتے ہیں کہ بندے ہماری عبادت کریں نماز سے، ایسے ہم روزے سے بھی چاہتے ہیں. ساری انسانیت کے ذمے یہ بات ہر زمانے میں رہی ہے، لہذا جیسے نماز ہر زمانے میں رہی، اس کی شکلیں ذرا سا بدلی ہوئی رہی ہیں لیکن رہی ہے، ایسے روزہ بھی جو ہے ہر زمانے میں رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی شکلیں تھوڑی بہت بدلی ہوئی رہی ہے لیکن رہا ہے. اس کو بتایا گیا کہ کوئی نئی چیز مت سمجھو، یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے، یہ ہمارے ضابطے میں سے ہے کہ ایسا بھی عبادت کرنا پڑے گا آپ کو. اور پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تمہارے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. روزہ جو ہے برداشت سکھاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، اور سارے مذہب کی بنیاد برداشت ہے. نماز پڑھنا ہے تو صبر ہونا پڑے گا، حرام سے بچنا ہے تو صبر ہونا پڑے گا، گناہوں سے بچنا ہے تو صبر ہونا پڑے گا، ہر عمل میں صبر چاہیے ہوتا ہے مذہب پر چلنے میں. تو روزے سے فرض بھی ادا ہوتا ہے، یہ صفت بھی پیدا ہوتی ہے لعلہم یتقون. پھر فرمایا آسان بنانے کے لیے کہ بہت تھوڑے دن ہیں، وہ زیادہ مت سمجھو اس کو، مہینہ بھر کا کام لگا دیا، تھوڑے سے گنے چنے دن ہیں یہ اور جو ہم تمہاری مصلحت کے لیے مقرر کیے ہیں. پھر اس میں ہماری طرف سے نرمی یہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، جو سفر میں ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، اور جو بالکل شیخ فانی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ فدیہ دے دے. بعد میں رکھے گا ہی نہیں چونکہ اس کو طاقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے. اب یہ بیمار کی تفصیل اور سفر کی تفصیل اور طاقت نہیں رکھنے کی جو تفصیل ہے، وہ علماء سے پوچھ لینا، اپنے سے اپلائی نہیں کر لینا اپنے اوپر کہ میں بیمار میں ہوں، چونکہ میں ڈائبیٹک ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا. بہت سے ڈائبیٹک والے روزہ رکھتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ رکھ کے دیکھیں، اگر کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو توڑ دیں، نہیں ہوتا ہے تو کیوں اپنا روزہ فرض چھوڑیں. ایسے معمولی بیماریوں میں چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے پر جو آدمی سفر میں ہوتا ہے وہ اگر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. ایسے عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں مسئلے کہ عورتیں ہمارے پریگنینسی کے اندر یا ولادت کے بعد بچے ہونے کی صورت میں، ان لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا ان چیزوں کا، بچہ دودھ پی رہا ہے اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. ان سب صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گنجائش ہے، اور جو بالکل روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ دے گا. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اس بات کو کہ کتنے نفع کا یہ سودا ہے. فرمایا کہ وہ جس مہینے میں تم کو روزہ رکھنا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. آپ دیکھیں گے قرآن پاک سننے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن پاک پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن کے لیے صبر کرنے میں بھی برداشت کر لیتا ہے. یہی دو پارے مولانا غیر رمضان میں سنائیں گے تو ایک بھی نہیں ٹکیں گا. ایک شوق ہوتا ہے، قرآن سے خاص مناسبت ہوتی ہے اس مہینے کو، اس کے انوارات ہوتے ہیں، پڑھنے میں منہ پہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت آسانی سے پڑھا جاتا ہے. حافظوں کو جو چیزیں غلطیاں ہیں ان کی وہ یاد آ جاتی ہیں. ہم لوگوں کا تجربہ ہے جو سناتے ہیں کہ یار غیر رمضان میں سنانے کو جاؤ تو یہاں اٹکتے ہیں، رمضان میں نہیں اٹکتے. اس کو قرآن پاک سے بہت مناسبت ہے. اور رازدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ ہدایت کا ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، تو اسی مہینے کو استعداد بنانے کا مہینہ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا جس پر عمل کرنا ہے، لہذا عمل کرنے کے واسطے اندر ایبلٹی استعداد چاہیے. اس کی وجہ سے روزے دے دیے گئے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ استعداد آ جائے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک نے روزے رکھوا کے ان کو تورات دی تھی، تو چونکہ تم کو قرآن پاک لینا ہے لہذا تم روزے رکھو. ہم تو اس طریقے سے ہر سال ایک رینیو کرایا جاتا ہے اس سسٹم کو کہ تمہیں مہینے بھر کے روزے رکھنے ہیں، لہذا جو بھی آدمی اس مہینے میں موجود ہوگا اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اور یہ حکم تمہارے لیے دشواری کا نہیں ہے، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں کرتے. جو تعداد ہے وہ مکمل کرو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہیں کیسے پتا چلتا کہ تمہارا مالک کیسے راضی ہوتا ہے. تمہیں اپنے معبود کی، تمہارے اپنے خالق و مالک کی عبادت کیسے کرنی ہے، اگر ہم تم کو نہ بتاتے تو تم کیا کرتے. لوگ ننگے ناچا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ گھنٹیاں بجایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگ کھانا پینا چھوڑ کے جنگلوں میں رہ جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے، پتا نہیں ہے ان کو کہ اللہ راضی ہوتا کیسے ہے. ہمیں تم شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا طریقہ بتایا، اس کے ذریعے سے تمہیں پتا چلا کہ ہماری عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، حکم یہاں بیان کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کی ترتیب اور پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. حضور جو ہے نا کسی کام کے کسی بھی اللہ کے حکم کے طریقے کو بتانے کے لیے اور کر کے بتانے کے لیے, تو آپ کر کے بتاتے ہیں, اس کا طریقہ بتاتے ہیں, حکم تو یہ ہے لیکن کرنا پڑتا ہے اس کو ایسا. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتانا کہ میں قریب ہوں. بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے, روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے, وہ کہاں ہیں, وہ ہم کو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, وہ ہم کو جانتے نہیں جانتے, ہم تو بس کیے جا رہے ہیں آنکھ بند کر. نہیں, فرمایا میں قریب ہوں, جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, تمہیں سنائی نہیں دیتا, تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ میں دیتا ہوں, لہذا یقین کر لو کہ میں دیتا ہوں. تمہارے نبی بتا رہے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں, لہذا یقین کیا جائے گا. ہم اگر دیکھتے اور سنتے تو بھی اتنا یقین ہی نہیں تھا, اتنا بتانے پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے دیکھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں, سننے میں ہوتی ہیں, ان کے بتانے میں نہیں ہوتی یہ بات. اس لیے فرمایا کہ میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھیں تو بتا دینا کہ میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, لہذا جب میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تو تم بھی میری احکام کو قبول کرو, تم میری باتوں کو مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ, تم صحیح راستے پہ رہو گے. فرمایا کہ پھر روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. شروع میں ابتدائی اسلام میں اس سے ممانعت تھی کہ رات میں گھر والوں سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے, تو اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی اجازت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم خیانت کر ڈالو گے, برداشت تم سے نہیں ہوگی, لہذا تم کو اس کی چھوٹ دی جاتی ہے کہ جیسے کھانا پینا صحیح ہے رات میں, ایسے ہی اپنے گھر والوں کے بیوی کے ساتھ میں تعلقات کرنا بھی صحیح ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو اولاد رکھی ہے اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور کھانا اور پینا رات میں اس وقت تک رکھنا جب تک خیت ابیض اور خیت اسود, صبح دھاگا اور کالا دھاگا ظاہر ہو جائے, یعنی صبح صادق ہو جائے, یعنی کھانے کی جو ٹائمنگ ہے کھانے پینے کی کہ کب تک کہاں سے روزہ شروع ہوگا اور کہاں تک اجازت ہے, وہ صبح صادق تک کی اجازت ہے, اس سے پہلے فارغ ہو جائے. صبح صادق کے بعد میں پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کی تفصیل ہماری کتابوں کے اندر اور حساب کتاب میں اور مسائل میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بتائی جاتی ہے. یہ وہی چیز ہے جو ہم عام طور پر مسائل بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو روزے کا وقت فلاں وقت ختم ہوتا ہے اور فلاں وقت میں شروع ہوتا ہے, سحری آپ کو فلاں وقت تک کر لینا ہے, لوگوں کی سہولت کے واسطے اس کو چھاپ دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے. پوری تحقیق اور اعتماد کر کے شریعہ بورڈ اپنی طرف سے اوقات نماز بھی چھاپتا ہے, اوقات صیام بھی چھاپتا ہے. اس کی پابندی کی درخواست ہے کہ اس میں ہم آپ سے کہیں گے کہ بہت ہی اطمینان اس میں رہے گا اور ہر قسم کے شک شبے سے آپ اوپر رہیں گے, ورنہ آپ کی نماز اور روزے دونوں میں خطرہ پایا جاتا ہے اگر اس کے مطابق ہمارا روزہ اور نماز نہیں ہوگا. فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے, اور اگر تم اعتکاف کرو روزے میں تو پھر رات میں گھر والوں سے نہیں مل سکتے. اعتکاف کے علاوہ کے دنوں میں رات میں اپنے گھر والوں سے اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو, لیکن اگر اعتکاف کرنے لگو اس کا مطلب اعتکاف بھی کرو, اعتکاف بھی ترغیب دی گئی, اور اگر اعتکاف کرو گے تو پھر گھر والوں سے ملنے کی اس میں اجازت نہیں ہے اعتکاف کے دنوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں تو اس کے باضابطہ مقرر کر دیتے ہیں, حدود مقرر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام یہاں تک کر سکتے ہیں, یہاں تک نہیں کر سکتے, اس کی اجازت ہے اس کی نہیں. تو جو اللہ کے حدود ہیں ان کی پوری پوری رعایت کرو, یہ بادشاہ کا حکم ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون کی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تفصیل سے اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی زندگیوں کے اندر تقویٰ آئے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو قبول فرمائیے. یا اللہ اپنے اپنے اے اللہ اپنے سامنے کھڑا فرما کر تراویح میں ہمارے لیے قرآن پاک کے سننے کو مشروع فرما کر بڑا احسان ہم پر کیا ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے. یا اللہ ہمارے قرآن کے سننے کو قبول فرمائیے, پڑھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کے انوارات ہمیں نصیب فرما دیجئے, بھلے سے ہم اس کو سمجھتے بھی نہ ہوں لیکن آپ بڑی قدرت والے ہیں, اور اللہ جو کچھ ہم اس میں سے سمجھتے ہیں اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. ہمارے روزوں کو آسان فرمائیے, ہمارے بچوں کے لیے روزوں کو آسان فرمائیے. اے مولا کریم تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کاموں کو مشغولیتوں کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ جس کے لیے آپ آسان فرما دیں اس کے لیے سب چیز آسان ہو جاتی ہے, اور جس کو آپ آسانی نہ دیں پروردگار اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہو سکتی. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رمضان کو مبارک فرمائیے، اس کے شب و روز کو مبارک فرمائیے، اس کے انوار و برکات سے مستفید فرمائیے. اے اللہ، اس کے ہر ہر لمحے کو دن کے ہوں یا رات کے قدر والا بنا دیجئے، ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور بھرپور اس سے ہم کو پوری امت مسلمہ کو متمتع فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.